اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفضنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي
يا علي
يا محمد يا علي
يا علي يا محمد
اكفعاني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات والسمعين اللہ سبحانہ و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور کل آپ نے سماعت فرمایا کہ پروردگار کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مالک بے نیاز ہے اسے ہماری عبادت کی احتیاج نہیں ہے مگر اس عبادت کو جو ہم پر واجب کیا گیا ہے تو اس عبادت کا فائدہ اس عبادت کا فیض خود ہمیں ہی ملتا ہے صلوات پر محمد و آل محمد اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کے فلسفے کو سمجھیں ہر عبادت میں ایک فلسفہ ہے ایک مقصد ہے حکمتیں ہیں دنیاوی فوائد ہیں اخروی فوائد ہیں یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں نقائص سے نجات دلائیں جو ہمارے اندر عیوب ہیں وہ دور ہو جائیں جو نقائص ہیں وہ دور ہو جائیں اسی لیے ان عبادتوں کو واجب کیا گیا ہے صلوات پڑی محمد والے اور تاکہ انسان کے اندر سے نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان اس قدر پاک ہو جائے، اس قدر طاہر ہو جائے، اس قدر طیب ہو جائے کہ فرشتے اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ عبادتوں کا مقصد ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے پروردگار ہمیں طاہر بنانا چاہتا ہے، پاک بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی حاضی نہ ہو، کوئی نمائندہ نہ ہو۔ فرمایا ہوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ ہم نے سب سے پیارے نبی، سب سے پیارے اپنے محبوب کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ یہ نبی آ کر تم پر آیتوں کی تلاوت کرے، تاکہ یہ نبی آ کر تمہارے نفسوں کو پاک کرے، تاکہ یہ نبی تمہیں حکمت اور قرآن کریم کا علم عطا کرے۔ اے لوگوں، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اسی طرح کی آیتیں مختلف انداز سے نازل ہوئی ہیں کہ آدم سے لے کر سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارے انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں طاہر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، کیونکہ انسان بھی آ رہے ہیں، مخلوق بھی موجود ہے، کائنات بھی موجود ہے۔ لہذا ہر زمانے میں انسان محتاج ہے ایک ہادی کے لیے، لہذا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج بھی ہادی موجود ہے، آج بھی اللہ کا نمائندہ موجود ہے، آج بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین موجود ہے۔ اور یہ قرآن کریم نے عقیدہ سکھایا ہے، کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے لیے پروردگار نے ہدایت کا بندوبست نہ کیا ہو، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ پروردگار نے کبھی کسی قوم کو بغیر ہادی کے نہیں رکھا، اور ہادی کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا، عبادت کے ذریعے سے نجاستوں کو ختم کرنا، طہارت کا درس دینا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، ما تمیت تل جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے، ایک ہادی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ کافر ہو کے مرا، وہ ابو جہل کی موت مرا۔ یعنی یہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ معرفت امام ہی کے ذریعے سے نفسوں میں طہارت پیدا ہو، اسی ہادی کے ذریعے سے ہدایت ہوگی۔ معرفت امام زمانہ واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ سنیوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو انسان مسلمان ہے، اب پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اب ختم نبوت کا اقرار کر رہا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اللہ نے نبی کے بعد امامت کا سلسلہ، جانشینی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اگر معرفت حاصل نہ کی اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اب معرفت سے کیا مراد ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، اس معرفت سے مراد کیا ہے؟
کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سارے شبہات ہیں، بہت سارے اعتراضات. کچھ تو اعتراضات ان لوگوں کے بارے میں ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کے باہر کے لوگ، اور ان کے اعتراضات کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. مثلا عمر پر اعتراض ہے کہ امام زمانہ کی اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ بڑا اعتراض نہیں، اس کے جوابات قرآن میں موجود ہے کہ صرف حضرت امام زمانہ کی عمر نہیں بلکہ حضرت خضر آج تک زندہ ہے، حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہے، حضرت ادریس آج تک زندہ ہے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، اصحاب کہف آج تک زندہ ہے. لہذا جو انسان خدا کو قادر مطلق سمجھ رہا ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو قرآن میں آیت موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، عمر کو بڑھا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ خدا کے لیے معمولی سی بات ہے. لیکن عزیزان گرامی، تعجب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کی اتنی عمر کیسے ہو گئی، یہ وہی لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ترجمہ کیا؟ پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے بچا. یعنی شیطان کی عمر میں انہیں شک نہیں ہے کہ وہ کم بخت اب تک زندہ ہے، مگر ہادی کی زندگی میں اور عمر میں شک کر رہے ہیں. صلوات پڑی محمد والا. شیطان کم بخت ہے، بھٹکانے والا، اس کی عمر پر ایمان ہے اور امام زمانہ کی عمر پہ شک کر رہے ہیں. بھٹکانے والے کو جب خدا اتنی زندگی دے سکتا ہے، تو جو ہادی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، فرزند رسول ہے، اسے اگر زیادہ عمر مل گئی تو شک کرنے کی کیا بات ہے. چلو آج پہ محمد والے. لیکن کچھ باتیں خود مومنین کے درمیان ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، مومنین کی اندر بھی کچھ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے بارے میں شبہات ہیں، بات بات نہیں. مثلا کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیبت کبرا، یہ جو زمانہ غیبت کبرا میں امام زمانہ سے ملنا ممکن نہیں. ایک گروہ یہ ہے. اب کیونکہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کی گئی ہے، زیادہ بحث نہیں ہوئی، لہذا یہ شبہات، یہ شکوک جو ہیں پائے جاتے ہیں. بعض لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کبرا میں کوئی آدمی امام زمانہ سے مل نہیں سکتا. یا دوسرے ایسے لوگ بھی ہمارے مومنین میں پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں امام سے اگر مل سکتے ہیں تو عام آدمی نہیں، مراجع مجتہدین مل سکتے ہیں، بہت خاص لوگ جو ہیں بس وہی ملاقات کر سکتے ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے. اور تیسرا گروہ ایسا بھی پایا جاتا ہے افکار کے اعتبار سے، کہ اگر کوئی کہے کہ امام زمانہ کو میں نے دیکھا ہے تو اس کی تکذیب کر دو، کہہ دو یہ جھوٹا. اب یہ سارے مسائل ہیں. یا چوتھا گروپ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہاں امام زمانہ کو دیکھیں گے مگر پہچان نہیں سکتے، امام زمانہ کی زیارت ہوگی مگر غیبت کبرا کے زمانے میں امام زمانہ کو ہم پہچان نہیں سکتے. یہ چار پانچ قسم کے افکار لوگوں میں موجود ہیں. کیونکہ بات واضح نہیں ہوئی، اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق دی تو اس عشرے کے دوران کھل کر ہم بات کریں گے اور دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. صلوات پڑی محمد والے محمد. اب دیکھیے یہ سارے عقائد، مختلف عقائد، مختلف حدیثوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے ہوئے. مثلا ایک گروہ نے ایک حدیث کو دیکھا، اس نے بس اسی حدیث پر ہی اکتفا کیا اور اس نے ایک اپنا عقیدہ بنا لیا، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام احادیث پر نظر ڈالی جائے، تحقیق کی جائے، اور علماء نے کام کیا ہے، بزرگوں نے کام کیا ہے، اور ان سے پوچھا جائے تو ایک صحیح نتیجہ ملے گا. اب آپ نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں غیبت کبرا میں ملنا ممکن ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مل سکتے ہیں تو مراجع فقط، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، ہم جیسے گنہگار مل نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے نہیں, ہاں امام کو آپ دیکھیں گے مگر پہچان نہیں سکتے. بعض کہتے ہیں کہ ہاں اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا, اس کو جھوٹا کہیں, اس کی بات جھوٹی کر دیں, کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. اب یہ کن حدیثوں کی وجہ سے؟ کیونکہ آخری نائب جب امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام ان سے فرماتے ہیں آخری, یہ غیبت صغرا, یعنی اس زمانے میں وہ جو نائب تھے وہ جب چاہتے تھے امام سے مل سکتے تھے. نائب خاص سے کہتے ہیں, نائب خاص جو غیبت صغرا میں گزرے ہیں ان کی عظمت یہ تھی کہ یہ نائبین جو گزرے ہیں خاص جب چاہتے تھے امام سے ملتے تھے. مثلا آپ سے کہتے تھے بھائی آپ اپنا خط دیں ہم جا کے امام کی خدمت میں پہنچائیں گے, آپ امانت دیں ہم امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے. لہذا یہ دو باتیں ان کے اندر تھی, آپ کے خطوط امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور وہ جب چاہتے تھے امام سے ملتے تھے. اب جب آخری نائب امام کی خدمت میں آیا, اب امام نے فرمایا سنو اب غیبت کبریٰ کا زمانہ آنے والا ہے, لہذا تم اپنے بعد کسی کو نائب مقرر نہ کرنا, اب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے, تم کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرنا. اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں جب چاہوں امام سے مل سکتا ہوں تو اسے جھوٹا قرار دینا, کیونکہ اب یہ ممکن نہیں. کہ یہ حدیث جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ غیبت کبریٰ میں لوگ مل ہی نہیں سکتے, وہ یہ روایت ہے. یہ امام نے وہ دروازہ بند کیا ہے کہ نائب خاص جب چاہے مل سکتا تھا, مگر غیبت کبریٰ میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا خط کوئی جا کے امام زمانہ کو دے اور کہے میں جب چاہے ملتا ہوں تو اسے جھوٹا کہا, ایسا ممکن نہیں. لیکن جب امام چاہے تو آپ امام کی زیارت کر سکتے, زیارت امام کا دروازہ بند نہیں ہے. صلوات پڑی محمد والے. لہذا ان دونوں باتوں میں فرق ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نائب خاص جب چاہتا تھا امام سے مل سکتا تھا, لیکن غیبت کبریٰ میں ایسا ممکن نہیں. کوئی مجتہد ہو, کوئی نائب امام ہو, اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ جب چاہے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے تو پہنچ جائے, نہیں, بلکہ اب یہ اختیار امام زمانہ کو ہے. خدا کا اذن ملے گا تو امام زمانہ آپ کو اپنی زیارت کرائیں گے, آپ اپنے نائب جو عام ہیں مجتہدین کو اپنی زیارت کرائیں گے. اب یہی اختلاف تھا جو روایت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ بعض وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے امام کو دیکھا تو اس کی بات کو ٹھکرا دیں. نہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ بڑے بڑے صاحبان کرامت علماء, بڑے بڑے جید علماء, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اپنے امام زمانہ کی زیارت کی. سرور پر محمد والے. یہ ایسی ہستیاں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, جن کی کرامات مشہور ہیں, جن میں سے ایک سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ, ہاں ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ امام خمینی ان کے عاشق تھے. سید ابن طاؤس کئی مرتبہ غیبت کبریٰ میں امام نے ان سے ملاقات کی. حضرت مقدس اردبیلی یہ وہ شخصیت ہے کہ جب نجف اشرف میں مولا علی کے دروازے پر آ کر آدھی رات کو سلام پڑھتا ہے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں, زری سے آوازیں آتی ہیں, سلام کا جواب ملتا ہے. ایسی ہستی ان کے بارے میں مشہور ہے, خود واقعات شاگردوں نے لکھا اور خود ان کی کتاب میں ایسے مسائل ہیں. امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے. سید بحر العلوم ایک بڑی عظیم شان شخصیت ہے. اس طرح کی بہت ساری شخصیتیں ہیں جو غیبت کبریٰ میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچ چکی ہیں. عزیزہ نگرامی, لہذا یہ دروازہ زیارت کا بند نہیں ہوا, بلکہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے کہ آپ کے خطوط جب آپ چاہیں اپنے امام کو خط لکھیں اور جواب لیں. نئی نائب خاص کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب ہے اپنی محنت پر, اپنی ریاضت پر, اپنی طہارت پر. صرف ایک واقعہ بتا دوں کہ اب بھی زیارت امام زمانہ ممکن ہے. صلوات پر محمد والے. سید بحر العلوم عظیم شان ہستی گزرے ہیں. مرزا قمی بھی اسی زمانے کے عالم, قم کے رہنے والے. یہ مرزا قمی کہتے ہیں کہ اچانک سید بحر العلوم کے علم کی اس قدر شہرت ہوئی، ایسی باتیں پھیلیں کہ پوری دنیا ان کے علم اور ان کے فضائل بیان کرنے لگی، تو میں حیران ہوا کہ یہ کون بحر العلوم ہے، کیونکہ ایک بحر العلوم تو میرے ساتھ پڑھتے تھے اور درس میں اتنے ضعیف تھے کہ انہیں درس سمجھ میں نہیں آتا تھا بلکہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، یہ کون سے بحر العلوم کا؟ ایک مرتبہ سید بحر العلوم کمبھ میں آئے اور جب ان کے درس بحث کو میں نے دیکھا تو دیکھا وہی سید بحر العلوم ہے جو درس نہیں سمجھتے تھے میں مدد کرتا تھا، لیکن اب وہ واقع بحر ہیں، واقع دریا ہے علم کے، علم کے دریا بن چکے. میں حیران، ایک سادہ انسان، کم مستعادت، کم طاقت رکھنے والا، کم علم رکھنے والا، آج اس قدر دریا علم کے نکل رہے ہیں اس کی زبان مبارک سے. اسی لیے کہا بحر العلوم، علوم کا دریا. کہا ایک مرتبہ جا کے ملا، احترام میرا کیا، میں نے کہا اے سید میں حیران ہوں تیرے علم کو سن کر، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ حق، ہر سوال کا جواب، ہر موضوع پر گفتگو، ہر مسئلے کا حل، آخر یہ تبدیلی کیوں کیسے آ گئی؟ پہلے تو آپ ایک عام سے طالب علم تھے کہ درس نہیں سمجھتے تھے، مجھ سے آ کر پوچھتے تھے، لیکن آج آپ کہاں میں کہاں، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جب یہ سنا تو سید کی آنکھوں میں گویا آنسو آ گئے، کہا یہ سب امام زمانہ کا لطف کر، سب امام زمانہ کا لطف کر. کہا اے سید یہ تبدیلی تجھ میں کیسے آئی؟ کہا آپ جانتے ہیں میرے اندر اتنا علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ سے اس زمانے میں کوئی مل نہیں سکتا، امام زمانہ سے رابطہ کم ہو رہا ہے، لوگوں کی توجہ کم ہو رہی ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کم ہو رہی ہے، لوگ شکوک پیدا کر رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی امام زمانہ سے مل نہیں سکتا، تاکہ امام زمانہ کی محبت کو دلوں سے کم کیا جائے، رابطہ کم کیا جائے. جب میں نے یہ حشر دیکھا تو میں نے ریاضتیں کی، میں نے عبادتیں کی تاکہ مقام یقین پر پہنچ جاؤں، پہلے خود امام کی خدمت میں پہنچ جاؤں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے. لہذا میں نے اعمال کچھ ریاضتیں کی تاکہ پروردگار مجھے اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب کرے. اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ذری کے قریب دیکھا، میں نے اپنے امام کو دیکھا اور کہا اے بحر العلوم میرے نزدیک آ. میں احتراماً کچھ آگے بڑھا، پھر امام زمانہ نے کہا اے بحر العلوم آگے بڑھو، پھر میں آگے بڑھا، پھر احترامن میں آگے زیادہ نہ بڑھا، لیکن امام نے بہت زیادہ حکم دیا کہ آجا میرے سینے سے لگ جا. ایک مرتبہ امام زمانہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دعا مانگی کہ پروردگار اس سینے کو علم کا دریا بنا. اور میں یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کے شکوک ختم ہو جائیں اور اس کے بعد واقعاً علم کے دریا میرے سینے میں آ گئے، ہر مسئلے کا جواب. نہیں معلوم وہ علوم جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں مجھے مل گئے. اور پھر میں لوگوں سے کہنے لگا اے لوگوں یہ ناممکن نہیں ہے، اپنے امام سے تم مل سکتے ہو. دیکھو میں معمولی طالب علم تھا لیکن جب میں نے کوشش کی تو اپنے امام زمانہ سے ملا اور اسی کے صدقے میں یہ علم کے دریا میرے سینے میں آ گئے ہیں. صلوات پوری محمد. لہذا آپ نے دیکھا سید بزرگوار نے زحمت کی، محنت کی تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے. اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں بھی تم اپنے امام زمانہ سے مل سکتے ہو، ناممکن نہیں. مگر شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے کہ نجاستوں کو ختم کریں. عام جب زمانہ ہو، جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور کو کافر بھی دیکھ سکتا تھا، منافق بھی دیکھ سکتا تھا، مشرک بھی دیکھ سکتا تھا، یعنی وہاں کوئی کمال نہیں تھا، ہر ایک دیکھ سکتا تھا. اگر بالکل ظاہر ہو جائے امام تو وہی حیثیت ہو جائے گی دیکھنے کی، زیارت کرنے کی. کافر بھی دیکھ سکتا ہے، مشرک بھی دیکھ سکتا ہے، مومن بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن اب پروردگار نے اپنے محبوب کو، فرزند زہرا کو، غیب کے پردے میں ڈال دیا. اب ہے امام غیبت میں، لہذا اب ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، وہی دیکھ سکتا ہے جسے امام زمانہ پسند. فرمائی اب یہاں طہارت کی ضرورت ہے. دیکھیے باپ آیا ہے کیونکہ یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اہل بیت، امام، نبی. حدیث ہے پیغمبر کی کہ انا والی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں امام زمانہ. میں مثال عرض کروں، باپ آیا ہے دور سے، بیٹے کو دیکھا، اب باپ بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتا ہے مگر دیکھا بچہ ہے چھوٹا، نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑوں پہ نجاست ہے، ادھر بھی نجاست ہے. اب بتائیے، باپ کا دل تو چاہتا ہے کہ بیٹے کو سینے سے لگائے مگر کہتا ہے میرے لال پہلے نجاست کو صاف کر دے. جس طرح سید بحر العلوم نے ساری نجاستوں کو دور کیا اور اس قابل بنے کہ امام زمانہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا. عزیزان گرامی، معرفت امام زمانہ کا مقصد یہی ہے، اے انسان معرفت امام زمانہ حاصل کر، خود کو اس قابل بنا تاکہ امام تجھے اپنی زیارت کرائے. اللہ اللہ، ہمارے اندر نقائص ہیں. آج مولا علی کے ان جملوں کو دہرا دیا جائے، مولا علی فرماتے لوگوں، ایک آخری میرا فرزند، تمہارا آخری امام حضرت یوسف کی طرح لوگوں کے درمیان رہیں گے، وہ تمہیں پہچانیں گے مگر تم انہیں نہیں پہچانو گے. آج امام زمانہ ہمارے درمیان ہیں، ممکن ہے بعض لوگوں نے زیارت کی ہو مگر پہچانا نہ. فرمائے یوسف کی مانند، جیسے یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان رہے تھے مگر بھائی یوسف سے بے خبر تھے، اسی طرح سے گمنامی کی زندگی آج امام زمانہ گزار رہے ہیں. اللہ اللہ، کس قدر مظلومیت ہے کہ اپنے مومنین کے درمیان آتے ہیں مگر تعارف نہیں کراتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. اسی لیے حدیث ہے، روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا بہت سارے لوگ کہیں گے کہ حضرت کو ہم نے دیکھا تھا، حضرت کو ہم نے دیکھا تھا، حضرت کی ہم نے زیارت کی تھی. دیکھیے مثال عرض کروں، آپ جا رہے ہیں، یہاں پہ جا رہے ہیں، قم میں جا رہے ہیں، کئی علماء گزر رہے ہیں، ممکن ایک عالم کو آپ نے 10 بار دیکھا مگر کسی نے تعارف نہیں کرایا کہ یہ حضرت ہیں، یہ آیت اللہ ہے، یہ فلسفی ہے، یہ بہت بڑے علامہ ہیں، یہ مفسر قرآن، تو آپ کو وہ چہرہ یاد نہیں رہتا. 10 مرتبہ دیکھا ہوں لیکن نہیں، ہم نے آپ کو کھڑا کر دیا کہ دیکھ رہے ہیں جو مولانا جا رہے ہیں، یہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ ہے، یہ آیت اللہ بہجت ہے، ان کا یہ مطلب. اب جب تعارف کرائیں گے وہ چہرہ یاد رہے جائے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں امام اپنی زیارت تو کراتے ہیں مگر ابھی تک ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ امام کو پہچان بھی سکے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے عزیزان گرامی، انبیاء کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے نفسوں کو پاک کرنا. آج امام زمانہ غیب کے پردے میں رہ کر یہ مقصد ادا کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میری زیارت چاہتے ہو تو نفسوں کو پاک کر کے آ جاؤ. اگر میری زیارت چاہتے ہو اپنے نفسوں کو پاک کر کے آ جاؤ. لہذا ناممکن نہیں ہے عزیزان گرامی، یہی عبادت کا مقصد ہے کہ نفس انسان کے پاک ہو جائیں. اگر دل میں غلاظت گناہ ہے تو انسان اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتا. زیارت سے محرومیت کے اسباب پر انشاءاللہ کل پرسوں گفتگو ہوگی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ کی زیارت سے نابین ہیں. صلوات پر محمد والا. بارہ دیگر سلمان لہذا آج اس موضوع کا تعارف ہو چکا ہے کہ یہ بزرگ ترین عبادت ہے کہ انسان خود کو اس قابل بنائے کہ نور فرزند زہرا کی زیارت اسے نصیب ہو. لیکن کیسے؟ طہارت، پاکیزگی، نفس نجاستوں کا خاتمہ، اور جس مقصد کے لیے پروردگار نے 124,000 انبیاء کو بھیجا اور قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پڑھتے چلے جائیے، اتنی قسمیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. 14 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے نفس کو پاک کیا. یقیناً قد افلح من زکاہا، جو یہاں پر کامیاب ہے، جو نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہے، وہ زیارت امام زمانہ کرنے میں بھی کامیاب. اگر نفس میں طہارت نہیں تو زیارت امام زمانہ سے محروم ہے. اصل مسئلہ ہے نفس کی طہارت کا. عزیزان گرامی، اب نفس کی طہارت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کیسے پاک کیا جائے؟ بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں مگر نفس پاک نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ اتنی مجلسیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں، قرآن کریم ہیں، احادیث ہیں، منبر ہے، محراب ہے. دیکھیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے ابتدائی قدم جو انسان کو اٹھانا ہے، پہلا قدم کہ انسان سب سے پہلے خود کو ناقص سمجھے. انسان خود کو ناقص سمجھے. اگر انسان کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، صحیح ہوں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ زندگی بھر ہی ناقص رہے گا، اپنی اصلاح نہ کر سکے. تو بہت سارے لوگ بیچارے اس مصیبت میں گرفتار ہیں. مجلسیں سنیں، جو بھی سنیں کہ نہیں ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان خود کو ناقص سمجھے کہ میرے اندر نقص ہے، میرے اندر عیب ہے، میرے اندر خرابی ہے. اگر یہ عقیدہ ہی نہیں، خود کو پاک سمجھ رہا ہے، میرے اندر کوئی نقص نہیں، میرے اندر کوئی عیب نہیں، تو اسے کوئی کمال نہیں ملے گا، کوئی ترقی نہیں، کوئی اصلاح نہیں، انہی نقائص کے ساتھ بیچارہ قبر میں چلا جائے. کیوں انسان سمجھ میں ناقص؟ عزیزان گرام، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان معصوم نہیں ہے. جب معصوم نہیں تو اس کے اندر نقائص ہیں. صرف یہ نہیں کہ معصوم نہیں، بلکہ قرآن کریم نے خبردار کیا، ان النفس لامارۃن بالسوء الا ما رحم ربی. اے انسان، فقط تو یہ نہیں کہ غیر معصوم ہے، بلکہ تیرے اندر ایک نفس ہے جس کا نام نفس امارہ ہے، جو فقط تجھے گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے. اس کا کام ہے گناہ کی طرف کھینچنا. چلیے، یہ نفس جو دشمن ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ. اس کا کام ہے برائی کی طرف، خرابی کی طرف، خامی کی طرف، نفس کی طرف کھینچنا. یہ بھی ہمارے اندر ہے، اور یہ پرانی دلیل ہے. جب نفس ہمارے اندر ہے، نفس ہمارا، تو ہم ناقص ہیں. اور آگے بڑھئے، آنکھ ہم نے کھولی تو جس گود میں ہم آئے، ہماری والدہ، ہمارے والدین، وہ بھی معصوم نہیں. اے، ہمارے والدین معصوم تھے نہیں؟ ان کے اندر بھی خطائیں، ان کے اندر بھی اشتباہات. اب جب ہم نے اپنے والدین کے آغوش میں آنکھ کھولی، تو جو خرابیاں ہمارے والدین کے اندر تھیں وہ بھی ہم نے لے لی، جو خوبیاں ان کے اندر تھیں وہ بھی ہم نے لے لی. صلوات پوری محمد والے. خود بخود والدین کی خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، خامیاں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ احادیث میں بھی ہے، اور بہت سارے اور بھی فلسفیوں نے، ماہر نفسیات، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ غیر معصوم کے سوا ہر ایک پر ماحول کا اثر ہوگا. جو والدین کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں، ان کی اچھائیاں ہم میں آ گئی، ان کی برائیاں. اگر وہ نمازی ہیں تو انشاءاللہ ہم نمازی بن جائیں گے. اگر خدا نخواستہ انہیں سینما جانے کی عادت ہے، تو ہمیں بھی سینما جانے کی عادت ہو جائے گی. اسی طرح سے والدین کے بعد اب ہم چلنے پھرنے لگے باہر، تو اب جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے محلے ہیں، معاشرہ ہے، کیا وہ معصوم ہے؟ نہیں. اس میں وی سی آر کی دکانیں بھی ہیں، اس میں ٹھگ بھی ہیں، اس میں بدماش بھی ہیں، اس میں شرابی بھی ہیں. اب اسکول جانے لگے، اب جو بچے جس جس معاشرے سے آ رہے ہیں، ان کی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. انسان بیچارہ جو ہے اس کی یہی حالت ہے. اب آپ دیکھیے، تکرار عمل سے عادت بنتی ہے، حتیٰ کہ بری چیز کا بھی تکرار کیا جائے. مثلا سگریٹ ہے، اس میں نہ کوئی مزہ ہے، نہ اس میں کوئی چکھنے میں کوئی مٹھاس ملتی ہے، مگر کسی نے کہا بھائی سگریٹ پیو. اب ہم نے سگریٹ پی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، پیسہ بھی خرچ ہو رہا، ہاتھ میں بدبو، منہ میں بدبو. مگر جب تکرار عمل کیا جائے، بار بار کوئی عمل کیا جائے، تو وہ عادت بن جائے. اب سگریٹ چھوٹ نہیں رہی، چاہتے ہیں سگریٹ سے آزاد ہو جائے مگر آزاد نہیں ہو رہے. اب آپ نے دیکھا، تکرار عمل سے عادت بنتی ہے، بار بار کوئی کام کریں. اب والدین کی بری عادتیں اس طرح سے ہمارے اندر آ گئی، ماحول معاشرے کی خرابیاں ہمارے اندر آ گئی، اسکول کی خرابیاں ہمارے اندر آ گئی. اسی طرح سے بہت سارے نقائص انسان کے اندر ہے. لہذا انسان پہلے تو یہ تسلیم کرے کہ میں عیب دار ہوں، میرے اندر نقص ہے، میرے اندر خامیاں ہیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اور اگر اس نیت سے قرآن کے قریب آئے گا، اہل بیت کے قریب آئے گا، تو یقیناً اسے کامیاب.
نعرہ
لیکن اگر یہاں ہی پر انسان اشتباہ کرے کہ نہیں میرے اندر کوئی خرابی نہیں تو بیچارہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. لہذا عزیزان گرامی یہ آج پہلا نقطہ ہے, ہر انسان سوچے میں غیر معصوم ہوں, میرے اندر ہزار خرابیاں ہیں, ماحول کی خرابیاں, اور آئے کہاں؟ قرآن کے دروازے پر آئے, اہل بیت کے دروازے پر آئے, اور اس نیت سے جب آئے گا یقیناً یہ ایسے دو دروازے ہیں کہ انسان واقعاً ایسا پاک ہو جائے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں من تاب کمن لو ذنب له, اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر کوئی توبہ کا غسل لے لے تو فرمایا اگر سچی توبہ کر لے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. سرواز پوری محمد ہو لہذا اہل بیت یہ کریم گھرانہ ہے, ہر نقص دور ہو جائے گا اور انسان مانند سلمان بن جائے گا, ابو ذر بن جائے گا. دیکھیں سلمان نے کس قدر نقائص دور کر دیے اور کس مقام پر پہنچا. سلمان ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے, قبروں میں سونے والوں پر سلام بھیجا اور کہا اے قبروں میں سونے والوں تمہیں خبر ہے آج کون سا دن ہے؟ سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ مقام ہے یقین کا کہ سلمان بھی شیعہ ہیں, سلمان بھی مومن ہیں, مگر سلمان اور مرحومین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. جب چاہے مرحومین سے بات کر رہے ہیں, کس قدر اس کا بلند مقام, کس قدر بلند یقین. ہم شک کی زندگی میں ہیں, عالم برزخ سے بے خبر ہیں. حضرت سلمان کے دوست اہل قبور ہیں, قبروں میں رہنے والے دوست ہیں. اب جاتے ہیں قبرستانوں میں, جواب آتی ہے وعلیک السلام, اور پوچھتے ہیں بتاؤ آج دن کون سا ہے, تو قبر سے آواز آتی آج جمعہ کا دن. حضرت سلمان حیران ہوتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ آج جمعہ کا دن ہے؟ تو قبر والا آواز دیتا سلمان جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ایک خاص ذکر خدا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ذکر ہم سن رہے ہیں اس سے پہچانا کہ آج جمعہ کا دن ہے. درواز پر یہ محمد والا کہ اگر نقائص دور ہو جائے نا, یہ نقائص عیب ہیں, یہ گناہ جو ہے یہ حجاب ہیں, یہ پردے ہیں, اگر یہ گناہوں اور نقائص کے حجابوں کو انسان ہٹا دے تو انسان وہاں دیکھ سکتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا. اس قدر انسان کے مقامات بلند ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی. لہذا انسان صحیح کرے, خصوصاً محرم کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ, یہ طہارت کا مہینہ ہے, نفسوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. انسان چاہے تو نقائص کو دور کر سکتا ہے. پہلے تو مرحلہ آپ نے سنا کہ انسان خود کو ناقص سمجھے, اور دوسرا مرحلہ انسان اپنے نقائص کو تلاش کرے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہونا لہلفدا فرماتے خوش نصیب ہے وہ شخص, غور سے سننے کی حدیث ہے, بار بار سننے کی حدیث ہے, فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص, خوش نصیب ہے وہ مومن جو دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کے بجائے, دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں مشغول ہے. فرمایا عبادت ہے. دوسرا مرحلہ کہ جب میں ناقص ہوں اب نقائص سے نجات حاصل کروں. فطرت انسان ایسی ہے کہ نقائص سے سبھی کو نفرت ہے, کوئی ناقص بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا, ہر ایک کو عیب سے نجاست سے نفرت ہے. لہذا جب میں ناقص ہوں اب دوسرا مرحلہ فرمایا اپنے عیبوں کو تلاش کرو, میرے اندر کیا خامیاں ہیں, میرے اندر کیا نقائص ہیں. تو معصوم نے فرمایا تمہیں خود نہیں پتا چلے گا کہ تمہارے اندر کیا نقائص ہیں. کیوں؟ فرمایا محبت جو ہے انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. دیکھیے جس انسان سے آپ کو محبت ہو جائے آپ کو اس کے عیب نظر نہیں آئیں گے بلکہ اس کی ساری اچھائیاں نظر آئیں گی, اور جس انسان سے آپ کو نفرت ہو جائے پھر اس کے عیب ہی عیب نظر آئیں گے, کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی.
نعرہ صلوات,
یہ انسان, یہ بیچارے انسان کی مجبوری ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جس کے اندر جس سے محبت ہو جائے اس کا کوئی عیب نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا عیب بھی اس کی ادا بن کر اچھائی نظر آتی ہے، اور جس سے نفرت ہو جائے اس کی اچھائی نظر نہیں آتی، ساری چیزیں عیب نظر آتی ہیں. اب کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہے، سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت، کسی دوسرے سے بھی محبت کرتا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے، اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے پانی پلایا، اس نے میرا قرض اتارا، اس نے میری مدد کی، سب سے زیادہ انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے. لہذا معصومین نے فرمایا تمہیں خود اپنے عیوب کا پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیونکہ تم سب سے زیادہ اپنے ذات سے محبت رکھتے ہو. تو مولا پھر کیسے پتا چلے کہ میرے اندر کیسے نقائص ہیں، کیا برائیاں ہیں؟ فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. ایسا دوست تلاش کرو، ایسا دوست بناؤ جو تمہاری تعریف نہ کرے بلکہ تمہارے نقائص سے تمہیں آگاہ کرنا. اس کے لیے ضروری ہے یہ تیسرا مرحلہ، تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا تمہارے اندر کیا خامیاں کیا خرابیاں. کوئی دوست تلاش کرو، اہل علم ہو، صاحب فضل ہو، پتا ہو اسے کہ عیب کیا ہے، نقائص کیا ہے. کوئی عالم تلاش کرو، کوئی دوست تلاش کرو، صاحب علم تلاش کرو جو تمہیں بتائے تمہارے اندر کیا خامیاں ہیں کیا خرابیاں ہیں. اور ورنہ آج کا زمانہ کیا ہے، آج دوست اسے کہتے ہیں جو آپ کی تعریف کرے. ٹھیک، اور یہ حقیقت ہے کہ بے وقوف اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے. یہ بے وقوف کی تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن ہے کہ بے وقوف بیچارہ اپنے فضائل سن کر، تعریف سن کر لذت حاصل کرتا ہے. کیوں کیوں خوش ہوتا ہے؟ بھائی تعریف کس چیز کی ہے؟ کوئی کمال ہو تو تعریف. مثلا اس کا خط لکھنے کا بہت اچھا، یہ تعریف. اب یہ خط جو ہے اچھی ہینڈ رائٹنگ، یہ سمجھ رہا ہے میرا کمال. یا مثلا بہادر ہے، وزن اٹھاتا ہے، یا اسی طرح سے بہت سارے کمالات. تعریف جو ہے کسی کی کمال کے مقابلے میں ہوتی ہے. اب بے وقوف، میں نے عرض کیا کہ بے وقوف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف کو سن کر خوش ہوتا، لذت حاصل کرتا. کیوں؟ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے جس کی وجہ سے دیکھ کر لوگ تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں، جو بھی کمال ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ. یہ بیچارہ بے وقوف سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، مثلا کوئی میری طرح یا مجھ سے بہتر یا اس سے اور اعلیٰ اچھی تقریر کر لے، لوگ تعریف کرے، یہ بیچارہ اگر خوش ہو رہا ہے تو یہ احمق ہے، بے وقوف ہے. سمجھ رہا یہ خطابت میرا کمال ہے. بھائی میرا کیا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر خدا یہ زبان نہ دیتا تو میں کہاں بول سکتا. کمال تو اس خدا کا ہے، تعریف تو اس خدا کی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بہادر ہے، بہت طاقت ہے، سمجھتا ہے میں بہت بڑا بہادر ہوں، 10 آدمی کو گرا سکتا ہوں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بہت بڑا پہلوان ہے. اب یہ بیچارہ خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے. کمال اس کا نہیں بلکہ خدا کا کمال، تعریف بھی خدا کی. اسی لیے آپ دیکھیے نا، قرآن کی پہلی سورہ میں پہلا درس یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. خبردار، کبھی تعریف سن کے خوش نہ ہونا، کیونکہ تیرا کمال بھی نہیں ہے، کمال بھی اس کا ہے، وجود بھی اس کا عطا کردہ ہے. لہذا ساری تعریفیں فقط خدا کو سجتی ہیں. ساری تعریفیں خدا کو سجتی ہیں، خدا کو اچھی لگتی ہیں. کائنات کا خالق وہی ہے، وجود دینے والا وہی ہے، مالک وہی ہے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا، آج دوست یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں آپ خوش ہو جائیں. عزیزان گرامی، تعریف پر خوش ہونا حماقت بھی ہے اور شرک خفی بھی ہے، کیونکہ آپ کمال کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اسی کا نام شرک ہے. حالانکہ کمال خدا کا ہے، کیونکہ جب وجود ہمارا نہیں تو کمال ہمارا کیسے ہو سکتا. یہ جو وجود ہے خدا کا عطا کردہ ہے، تو کمال بھی اسی کی طرف منسوب ہے. کمال سارے اسی کے، تعریفیں ساری اسی کی. لہذا آج کی گفتگو یہاں تک ختم کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے کوئی دوست بنائے، ایسا دوست
جو ہمیں بتائے ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، ہمارے اندر خرابیاں کیا ہیں، اور اس کا علاج بھی جا کے معلوم کریں تو انسان ترقی کرے گا. انسان مسافر ہے، انسان اگر خود کو مسافر نہ سمجھے تو بھی ترقی نہیں کر سکتا، تو بھی امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتا. مسافر ہے، اسے سفر کرنا چاہیے. مسافر اگر ایک جگہ بیٹھ جائے تو مسافر نہیں، اسے منزل تک پہنچنا ہے. اور منزل تک کب پہنچے گا؟ جب یہ خرابیاں دور ہو جائیں، خامیاں دور ہو جائیں، نجاستیں دور ہو جائیں. اور منزل کیا ہے؟ کہ نمائند خدا، محبوب خدا، فرزند زہرا، فرزند رسول خدا، امام زمانہ کی زیارت اسے نصیب. صلوات پر محمد. آپ نے دیکھا آج بھی امام زمانہ کا وجود پوری کائنات کے لیے برکت ہے، با برکت ہے، با اس سے ہزار نعمتیں انسانوں کو مل رہی ہیں. اور ایک حرکت بھی ہے کہ حرکت کرو امام زمانہ کی طرف، بڑھو امام زمانہ کی طرف، قدم بڑھاؤ. اور قدم کیسے بڑھاؤ گے؟ خرابیوں کو دور کرو تاکہ تم اس لائق ہو سکو کہ فرزند زہرا، یوسف زہرا تمہیں اپنی زیارت کرائیں. صلوات پر محمد وآل.
محمد والے بیت محمد صلوا.
ایک واقعہ عرض کر دوں کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے. یہ شاہ ایران کے زمانے کا واقعہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا. کہ شاہ کا زمانہ تھا، بس میں جا رہے تھے، یہ نماز کی فضیلت کا وقت آیا. ایک نوجوان اٹھا، ڈرائیور سے کہا کہ بس روک دو، مجھے نماز پڑھنی ہے. ڈرائیور نے کہا یہاں ہوٹل نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم آگے روکیں گے. کہا نہیں، مجھے ہر حالت میں نماز کو فضیلت کے وقت پہ ادا کر. حتیٰ کہ جھگڑا کیا ڈرائیور سے اس زمانے میں جب ہر طرف گناہ تھے، بے حیائی تھی، فحاشی تھی. کہ عالم دین کہتے میں حیران، آخر نوجوان نے جھگڑا کر کے بس کو رکوایا، نماز ادا کی. ہم لوگوں نے نماز ادا کی. اب یہ واپس آیا تو یہ عالم کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس قدر مضبوط ارادے سے تو نے بس رکوائی، اس کا سبب کیا؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہا کہ آغا میں نے امام زمانہ سے وعدہ کیا کہ نماز فضیلت کے وقت پہ پڑھوں. یہ مولانا کہتے میں اور حیران ہو گیا، امام زمانہ سے وعدہ کیا؟ کیسے کیا؟ کب کیا؟ کہا میں تعلیم کے سلسلے میں یورپ گیا اور میرا آخری امتحان تھا، وہ امتحان دینے کے لیے میں بس میں جا رہا تھا اپنی کالج یا یونیورسٹی، اور میں جہاں رہتا تھا وہ یونیورسٹی سے کافی دور ایک جگہ تھی. جب میں جا رہا تھا، ہم لوگ سب بس میں تھے، اس راستے پہ بس ایک ہی بس چلتی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سستا تھا کرایہ، میں وہاں رہتا تھا دور دور. اب جب ہم امتحان دینے جا رہے تھے بس خراب ہو گئی، ڈرائیور نے جتنی کوشش کی بس نہیں بن سکی. اب وہ میرا آخری امتحان تھا، اگر وہ پیپر نہ دے سکتا تھا تو میرے کئی مہینے برباد ہوتے، مجھے رہنا پڑتا تھا. اب میں نے ایک مرتبہ دعا کی، کیونکہ اپنے شہر ایران میں دعائیں ندبہ کبھی پڑھتے تھے، کبھی دعائیں توسل. اسی کے الفاظ سے میں نے امام زمانہ کو یاد کیا کہ امام زمانہ آج ہی میری مشکل حل کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز کو فضیلت کے وقت پہ ادا کروں. کہ یہ دعا میں نے خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ فریاد کی. اتنے میں نے دیکھا ایک شخص آیا، ڈرائیور سے کچھ بات کی کہ کیوں ٹھہر گئے، کہ بس خراب ہے، کہ اجازت میں دیکھ لوں. کہ وہ شخص بس کے اندر گیا، حالانکہ ڈرائیور کئی کوششیں کر چکا تھا. اس نے تھوڑے سی ادھر ادھر ہاتھ لگائے، بس ٹھیک ہو گئی. ڈرائیور سے کہا کہ بس تیار ہے. ہم لوگ بس میں چڑھے، وہی شخص میرے قریب آیا، کہا اپنے وعدے کو نہ بھلانا، تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نماز کو فضیلت کے وقت پہ ادا کرو. عزیزان گرامی، اگر امام زمانہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں،
تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے جو ہم نے کل ادا کی تھی کہ نماز کو فضیلت کے وقت پہ ادا کریں. ہاں امام ہم سے دور نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں نے ہمیں اپنے امام سے دور کیا ہے. آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں, التجا کریں, پروردگار نور فرزند زہرا ہمیں بھی نصیب کر, زیارت فرزند زہرا ہمیں بھی نصیب کر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا المزدر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ آیا عزدار آیا آج مسلم کی بچیاں مجبر و پریشان ہیں, جب حسین مکے سے کربلا جانے لگے بچیاں بار بار پوچھتی تھیں مولا حسین ہمارے بابا کی خبر کیا ہے. ذرا اولاد والوں بتائیں حسین وہ خبر کیسے دے جو حسین کو کوفے سے آنے والوں نے دے دی ہے. کوفے سے آنے والوں نے کہا مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور ظالم مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کسیت رہے تھے. تو میرے اللہ اس مظلوم لاش کا تجھے واسطہ جسے نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کفن دینے والا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو آپ کی ذرا سے ایک جملہ مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں. مولا حسین آپ بھی بہت مظلوم ہیں
مگر مولا حسین آپ کی مظلومیت زور مسلم کی مظلومیت میں فرق ہے. جب آپ شہید ہوئے آپ کی لاش پامال ہوئی مگر آپ کی لاش پہ بہنوں نے آگے گریا کیا ماتم کیا بیٹیاں آئی رونے لگی مگر آئے پردیسی مسلم نہ کوئی بہن رونے آئی نہ کوئی بچی رونے آئی اس طرح سے لاش رہی جیسے کوئی بے وارث. اے خدا اس مظلوم سفیر حسین کا تجھے واسطہ میرے اللہ اور دوسری محرم کی تاریخ ہے. اس مجلس میں سارے لوگ امیدیں لے کر آتے اے خدا ہم سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما. اے خدا اس مہینے میں ہمارے گناہ بخش دے ہمیں حور کی طرح پاک کر دے. سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. یا غفار یا غفار 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 یعنی بخشنے والا میرے اللہ آج ہم سب امیدوار ہیں تو حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے گا. کیونکہ ہم فقیر ہیں تو امیر ہیں ہم سوالی ہیں تو عطا کرنے والا. اے عزیزو سنیے یاد رکھیے جب بھی دعا مانگیں امیدوار رو کے اگر خدا نے آپ کو خیرات نہیں دینی ہوتی تو یقین رکھیں آج مجلس میں نہیں آتے. جب اس نے بلایا ہے تو عطا بھی کرے گا. میرے بیمار امام زین العابدین فرماتے لا ہی انت الکریم. او میرے اللہ تو کریم ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کو کبھی واپس نہیں کرتا. یقیناً خدا خیرات دے گا یقیناً خدا عطا کرے گا. او میرے اللہ آج جو یہ گریے کی آواز بلند ہو رہی ہے آج جو ہم رو رہے ہیں حسین پہ گریہ کر رہے ہیں او میرے اللہ جب مجھے دنیا والے قبر میں لٹا کے جلے جائیں جب میں تنے تنہا مٹی کے منوں کے نیچے دب جاؤں آئے حسین کی مجلس کی آواز مجھے قبر میں سنا دینا. میری مشکل آسان ہو جائے گی. میں فرشتوں سے کہوں گا میں گناہگار ہوں مگر حسین کا لادار ہوں. ازاداروں یہ گریہ نجات کا سبب ہے یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں. امام دعا فرماتے ہیں لوگ دعا کیا کرو اے خدا وہ آنکھیں عطا کر جو رونے والی ہوں. خوش نصیب ہے وہ جنہیں خدا نے رونے والی آنکھیں عطا کی ہیں. سب مل کے کہیے یا غفار یا یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار ازادارو. میں نے عرض کیا مسلم کی بچیاں عید کا دن ہے حسین کی نظر مسلم کی بچیوں پہ پڑی. حسین کی گود میں سکینہ تھی فرمایا سکینہ میری گود چھوڑ دو. حسین آگے بڑھے مسلم کی بچیوں کو گود میں بٹھایا کبھی ان کے سر کے بوسے لینے لگے کبھی ان کے ہاتھ جھومنے لگے. بچیاں کہنے لگی مامو جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم سے پیار کرتا. حسین نے عیدی بھی پیار کر کے ماں کی طرف بھیج دیا. اجادارو یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ نے کہا بابا کبھی آپ نے اس طرح سے مجھے گود سے نہیں اتارا. بابا کیا مجھ سے ناراض ہے کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ سکینہ نے جب یہ بات کہی حسین نے فرمایا نہیں بیٹا میں تجھ سے ناراض نہیں مگر اسلام کا حکم ہے جب یتیموں پہ نظر پڑے تو اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو. یتیموں کا دل دکھتا ہے یتیم کیسے کاش میرا بھی بابا ہوتا مجھے گودی میں بٹھاتا مجھے سر پہ بوسے دیتا. سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں. اللہ در ایک جملہ ذرا غور سے سنیں گے آنکھوں میں آنسو آئیں گے. حسین کی چار برس کی بچی نے کیا کہا ہوگا؟ حسین کی چار برس کی بچی کہہ رہی ہوگی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ سکینہ کو کیا بتا یتیم کیا ہے؟ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے فرمایا سکینہ جس بچی کا باپ مر جائے وہ یتیم کہلاتی ہے اس کے سر پہ پیار کیا جاتا ہے اگر چھوٹی ہو اسے گود میں لیا جاتا ہے. بس دادا رو سکینہ یہی یتیمی کا مقصد سمجھی تھی. یا کربلا میں دس محرم کا دن آیا آواز آئی قد گدلا حسین مار گئے. سکینہ سمجھی میں یتیم ہو گئی کوئی آئے گا مجھے گود میں اٹھائے گا کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا مگر کیا دیکھا شمر داد یا نہ لے گیا او بچی کو اتنے تماشے مارے
نظر دماد مارے گان زخمی ہے مگر سکینہ نے کوئی گلا نہیں کوئی شکوا نہیں او بابا کی لاج کی طرف دوڑی ہوگی بابا او میرے مظلوم بابا او میرے پردیسی بابا بابا تو نے تو کہا تھا یتیموں سے پیار کیا جاتا او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے او میرے کان زخمی ہے او میرا گردہ جلا
پروردگار اس مظلومہ بچی کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے گناہ بخش